صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحم فرما محترم المقام فاضل الاحترام حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب مختار الحاضری موجود محتشم صلی اللہ علیہ رسول موجود حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی جانا کرانا نظر آپ یقیناً جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامہ برکاتہ ملالی کو اللہ نے عزت نے شرف بخشا کہ اس سال انہوں نے زیارت حرمین شریف میں حاضر کی. عزیزہ نگرانی نظر انہیں ہم ان کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. عزیزہ نگرانی درس اصلاح آباد و آبائی کے عنوان سے میرے محترم دوست اور برادر عدالت محترم غلام محمد حنیف ماتھانی صاحب انتہائی خزر و احتشام کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ محفل منعقد کرتے ہیں اور یقینی طور پر یہ 26واں یا 27واں پروگرام ہے اس حوالے سے یہ محفل تبدیلی ہے. عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اس محفل کے اعتماد کو رونق اور جلوہ افروزی سے نوازا ہے. جو بدلو لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کا یہاں آنا یقیناً ثبوت ہے. عزیزان گرامی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ کے فضل و احسان کو مدد حاصل رکھتے ہوئے میں محترم قاری جناب قاری عبد المالک چشتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اللہ کے پیارے کلام پاک اور مقدس کلام قرآن مجید اور قرآن حمید کی تلاوت سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. جناب قاری عبد المالک چشتی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني فاذكروني أذكركم واشكروني ولا بل أحياء
ہم نے بندے نگاہ کو ان کے فکر سے دھویا ہے, ہم نے قلب و نگاہ کو ان کے فکر سے دھویا ہے, آنکھیں بند ہیں اور دل جانے نہیں دھویا, آنکھیں بند ہیں اور دل جانے نہیں دھویا ہے. ابھی میں نے گرانے کا نظر اس ذہنی کے مبارک ہمیں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں پتہ نہیں عزیز کی مختار ہو محترم سناخا جناب انہار محمد زبیر مکی صاحب سے مطلب ہوں کہ ہدایت ہم گلاب کے لیے کوشش کریں اور آپ کے ساتھ جو شعر آپ کو پسند آئے محبت سے ماشاء اللہ سبحان اللہ کی سدائیں بلند کرتی رہیے. میں آپ حضرات کو دعوت دوں کہ آپ اپنے آپ کو محفل میں موجود سمجھیں اور آپ کی موجودگی کا احساس دلائیں محبت کے ساتھ بار بار بلند کے لیے سبحان اللہ الحاج محمد زبیر مکی صاحب سے مرتبط تشریف آئے اور ادائے امرام پیش ہوئے.
درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق سرکار کو جو دل میں بسا لیتے ہیں اپنے قدموں پہ زمانے کو جھکا لیتے ہیں. سلطنت چیز ہے کیا, اس کی حقیقت کتنی, ایک مٹھی میں ایک عالم کو چھپا لیتے ہیں. ان کو تو
مدینے کو مدینہ جو بنا لیتے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 قلب کو رویت ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو عرش پر ہے مگر عرش کو جس جو اللہ 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 آئے جام تیری گفتگو کی تیرے ہی بات ہے وہ خوشبو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 آتے دوری میں آئے جو نور خدا اٹھائے دور ہو اپنا ظلمت کدا بخائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر دیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو اللہ 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 اللہ
حضور مفتی اعظم چودھری کلام علی کا تھا نغمہ توحید شہزادہ کالا حضرت حضور مفتی اعظم کا عرس بھی منعقد کیا جا رہا ہے پرسوں اتوار کو اور آج یہاں بھی حضور مفتی اعظم کا عرس ہی منایا جا رہا ہے یہاں پر ہمارے محترم حنیف معرفانی صاحب پیر مرشد جناب حضرت علامہ مولانا عبد الجلیل صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس اور حضور مفتی اعظم کا عرس آج ان دونوں بزرگوں کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا تو حضور مفتی اعظم کا کلام اس کے لیے مجھے معرفانی صاحب نے کہا کہ ان کا کوئی کلام آج پیش کیا جائے تو آج ان کا شہزادہ اعلی حضرت کا یہ کلام پیش کرتا ہوں
دو جہاں میں بٹتا ہے دو جہاں میں بٹتا ہے پاڑا اسی سرکار کا دو جہاں میں بٹتا ہے دو پاتے ہیں سچا اسی دربار کا دم پاتے ہیں سچا اسی دربار کا دم پاتے ہیں پا
پر ہر دم ہے دریا احمد مختار کا، فیض پر ہر دم ہے دریا احمد مختار کا، دونوں عالم پاتے ہیں دل ہے کس کا جان کس کی، سب کے مالک ہے وہی، دل ہے کس کا جان کس کی، سب کے مالک ہے وہی، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا، دو جہاں میں بٹتا ہے پکو چہرہ مہرو جہاں
مہرو ماں چاند اور سورج، چاند اور سورج کا منہ کتنا روشن وہ بھی مانگ پڑ جا ہے، ایسے منہ کے سامنے کیسے منہ کے سامنے، سنیے خبر مل
جس کو کفر مت سے ملے وہ چاہتے ہی پیدا جس کو کفر مت سے ملے، جس کو کفر مت سے ملے وہ چاہتے ہی پیدا جس کو کفر مت سے ملے۔
اور یہ شعر تو حدیث پاک کا معلوم ہے، حضرت وہ جو حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں چاہوں تو یہ پہاڑ میں سونے کے حکم میرے ساتھ چل جائے، یہ ترمذی شریف ہے۔ حضور مفتی اعظم اس حدیث پاک کا مفہوم بیان کرتے ہیں،
لات ماری تم نے دنیا پر اگر تم چاہتے، لات ماری تم نے دنیا پر اگر تم چاہتے، دل دل سونے کا ہوتا، دل دل سونے کا ہوتا، دل دلا تو سونے کا ہوتا، دل دلا تو سار کا، جہاں میں بٹتا ہے میں میری رحمت کے قربان، مجھ سے بڑھ کردار کا کوئی بھی پرسا نہیں ہے، ہے معافی حد سے باہر،
معافی جانتے ہیں گناہ، مانتے ہیں گناہ گار، مگر کس بات پر فخر ہے سنیے کیا کہتے ہیں،
ہے معافی حد سے باہر پھر بھی ظاہر ہم نہیں، رحمت عالم کی امت بندہ ہوں کفار کا، رحمت عالم کی امت بندہ ہوں کفار کا، تو جہاں میں بٹتا ہے
مقتد مقتد شہزادہ اعلیٰ حضرت کا مقدر جواب نہیں، سبحان اللہ، مقدس مقامات کو ذکر کرتے ہیں، کعبے کا بھی ذکر ہے، اقصیٰ کا بھی ہے، عرش کا بھی، کل کا مگر جو سب سے نرالی جگہ عاشق رسول کو لگتی ہے وہ کیا ہے؟
سب سے عالم جلوگاہ یار کا ہے نرالا سب سے عالم جلوگاہ یار کا ہے نرالا سب سے
عالم اپنی طرف کا نظر آنا
باہر کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا در بھلا کیا کوئی تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تلوار تیرا تجھ سے در در سے سگ 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 اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اس کی نشانی حشر تک میرے گلے میں رہ پڑتا تیرا مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدم تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تر جا تیرا آقا میرا اور بھی ایک نظر میرا بھی چل کھانا ہے سنا کانوں میں چہرہ تیرا
آخر میں شہزادہ اعلیٰ حضرت شان منقبت کے دو شعر سن لیجیے اور مطلع اور مقطع دو منٹ میں انشاءاللہ یہ نذرانہ حضرت بھی پیش کر لیتے ہیں
زینت سجادوں بدرے ملتا نہیں زینت سجادہ بدرے سزا ملتا نہیں نالے یکتا شہ احمد رضا ملتا نہیں نالے یکتا احمد رضا ملتا نہیں وہ جو اپنے دور کا صدیق تھا ملتا نہیں وہ جو اپنے دور کا صدیق نصیب کا ملتا نہیں محرم راز محمد مصطفیٰ ملتا نہیں عالموں کا معتبر پیشوا ملتا نہیں محرم راز محمد مصطفیٰ ملتا نہیں محرم راز محمد عالموں کا معتبر پیشوا ملتا نہیں جو مجسم علم تھا ہو کیا ہوا ملتا نہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا رضا
آخری شعر ہے وقتہ ہے نبیر اعلیٰ حضرت کا کلام ہے شہزادہ اعلیٰ حضرت ان کے نانا ہوتے ہیں رشتے سے اپنے نانا کے لیے کیا کہتے ہیں خود اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں ان کی اتنی بڑی شان شیخ الاسلام تاجی شریعہ کہلاتا ہوں خود کیا لکھتے ہیں کہ میں مفتی اعظم کا ذرہ ہوں یعنی مجھے اپنی غلامی میں انہوں نے لے لیا تو آج میرا مرتبہ کیا ہو گیا محفل انجم محفل انجم کسے کہتے ہیں تاروں کی محفل اختر کے معنی بھی تارا محفل انجم تاروں کی محفل کہنے لگے اس کی آگم کا فیض ایسا ہوا اپنی غلامی میں ایسا لیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج تاروں کی انجمن میں کچھ جیسا تارا بھی کوئی نہیں ہے
مفتی کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ حضرات الحمد للہ کی تعداد یہاں موجود ہیں اور ہمارے حاضرین میں سے محترم تشریف نے نعرے لگائے جب آواز میں موصول ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نعرے میں لگاؤں گا جب آواز ان شاء اللہ جو آپ کو خوش خوش نعرے آواز سے بلند ہو جائے تو چند رکھو آ جائیں نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجیے بلند آواز آتا تھا نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور نعرہ حضرت نعرہ حضرت نعرہ رسالت سبحان اللہ آپ کے جو جواب آواز آتا تھا عزیز علی گرانی حضرت حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد عبد الجلیل نقش الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور ابن علامہ محمد طاہر مانوانی نوری قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیغام نظر سے اور ان کے ارشاد ثواب کی طرف سے اس محفل مبارک میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں جو بعد میں ہمارا تشریف لائے اور اس حوالے سے ہمارے درمیان سراسر محبت شخصیت موجود وطن عزیز سے ممتاز محترم عالمی حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ اکثر تشریف فرما ہے ہمیشہ محبت فرماتے ہیں آپ کا مدن بیان یقیناً ہم سب کو کشش میٹر میں لے آتا ہے ابھی ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ کے حق میں سمجھا ادا کرنے پر زیادہ کے حرمین شریفن حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ تمام حضرات حضرت علامہ خان کی اس سعادت سے جو بھی رہی ہوئی آپ حضرت راوت نے بلند یقین آواز آتا بلند آواز آتا کہتے ہیں آواز اپنے پر سے آواز اور مرحبا اجنانے گرانی مطلب حضرت فرماتے ہیں اور آپ نے یہ سب دیکھا کہ الحمدللہ وقت کے ساتھ وقت کا پابند نہیں تھا اس میں پھر آغاز ہوتا ہے اللہ مرحبا نماز پڑھاتے ہیں آپ کی گزارش ہے کہ آپ کرائے گا مہندر محفوظ محمد کے ساتھ تشریف لائے گئے وقت کی پابندی کیا کیجیے اور مجھے یقین جانا ہے جیسا کہ حضرت صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تو ان شاء اللہ وزیر یہ مناظر وقت پر مقرر پر میں اختتام پذیر ہوگی تعلیم ایک ڈیڑھ گھنٹے کے درمیان ان شاء اللہ اختتام پذیر ہوگی حضرت کی اس طور پر موجود ہوگی آپ کو گزارش ہے کہ آپ حدیث فرمائیں اور آپ نے ایمان نورانی جگہ سے فروخت فرمائیں آئیے ہم حضرت کو دعوت دیتے ہیں محبت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسن شاہ صاحب اختر القادری دامانگر کا پروگرام ہے ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی موائل حق بنا کے حاضر بنا کر کے ملک کو چیز فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ انتظار نعرہ انتظار نعرہ حضر نعرہ حضر
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير آمنت بالله صدق الله العظيم بباركتهم الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الله كي حمد الصلاه نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب شفق کریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ انتظام انتہائی عقل پر احترام کے ساتھ جلال ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام پر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ مختصر سامعین کرام گرامی قد حضرات درس قرآن کے حوالے سے الحمد للہ تسلسل کے ساتھ یہ محفل منعقد ہوتی رہی ہے اور اعلانات کے ذریعے آپ حضرات نے بھی اسٹیج سے اس کی مکمل ترتیب اس کے اعلانات کے سبب کو اور اس کی ضروریات کو آپ حضرات نے گویا کہ ہمیں اسٹیج پر اعلان کے ذریعے اس تمام کے سیاق و سباق کو سماعت فرمایا. درس قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید اور قرآن حمید جو ہدایت ہے اور پر چشمہ ہے دستور انسانیت نصاب انسانیت ایک مسلمان ایک انسان کو زندگی کس طریقے پر گزارنی ہے اسے ان اور بیکار کو نہیں بنایا گیا. کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے بنتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی تسمیہ کوئی غرض اور کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کس قدر کرم ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کی تجدید کی توفیق عطا فرمائی اور آج ہم یہاں پر جمع ہو کر ہنگامہ دنیا سے اپنے آپ کو چھڑا کر اور زندگی کی کشمکش اور مصروفیت کا ایک جو بحر بے قرار ہمارے سامنے موجود ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر کچھ وقت بچا کی یاد کے لیے ہم نے یہاں پر نکالا ہے اپنی اصلاح کے لیے نکالا ہے اپنی زندگی کو اس دستور کے اور اس نصاب کے تابع کرنے کے لیے یہ فکر کی ہے کہ جس نصاب کو ہمارے رب نے بیان کیا اور اس کوشش کے ساتھ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا ایسا بندہ بننا چاہتے ہیں جس کو تو پسند کرتا ہے. مانا کہ نقش انبارہ اور شیطان اور خناس کی وسوسائش اور دنیا کی رغبت سے ہمارے دل انتہائی پتھر ہو چکے ہیں اور اصل اصول کے ساتھ اور گناہوں پر اقرار کے ساتھ اور کثرت گناہ کی بنا پر ہم روحانی طور پر اگر ڈھیت ہو چکے ہیں کہ اب کوئی نصیحت ہمارے قلب جگر پر اثر نہیں کرتی. لیکن آج جو ہم تیرے حضور جمع ہوئے ہیں تو ہماری بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انشاءاللہ تیرے دربار سے ہماری رحمت کا پیغام ضرور ہے. کیونکہ جو تیرے دربار میں جھٹکا دیے جاتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور جو تیرے دربار میں کچھ نہ کچھ قدر رکھتے ہیں اور تیری رحمت ان کی جان شفقت اور محبت سے آگے بڑھتی ہے وہ اگر ایک الگ کام کرے تو ان کے لیے تو 100 ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. تو مولا ہم تیرے حضور کہتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ تیرا بے حد دریاب شکر ہے کہ تو نے ہی ہمیں موقع دی. ہم نے کوئی ضرورت و ہمت نہ کی, ہم نے کوئی پارسائی اور ہم نے کوئی ترقی اور ہم نے تیرے سے عظمت کی بات نہ کی کہ ہم تیرے ذکر کے لیے زبان سوچتے اور تیرے کلام کی ہدایت لینے کے لیے جمع ہوتے. لیکن اے اللہ یہ تیری ہی جانب سے موقع ہے اور تیری ہی جانب سے ہدایت کا راستہ ہے اور تیری ہی جانب سے ہم نے یہ جد و جہد کی گئی کہ بولا آج ہم تیرے کلام کو سننے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہنگامہ دنیا کے کنارہ کش ہو کر شعبہ زندگی کے تمام وہ شعبے جو ہماری زندگی کا سامنے پہلو ہے اس کو چھوڑ کر ہم اپنے تخلیق کے مقصد حقیقی کی طرف آ گئے اور ہدایت کا سب سے بڑا دستور جو تیری کتاب ہے تیرا کلام ہے قرآن مجید برہان رشید ہے. مولا پورے ایسی توفیق ہمیں دی کہ آج ہم تلاوت کر رہے ہیں اور آج ہم ہدایت کے لیے ان راستوں کو تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ اگر یہ زبان کے کلمات لفاظی ہی صحیح دکھاوا ہی صحیح تو کفر کو ایمان بدل دیتا ہے, تو بنجر کو دانادار کر دیتا ہے. مولا یہ اجتماع اگر دکھانے کے لیے تھا لیکن آئے تیرے لیے ہے, دکھاوا اور گیا ہمارے دل پر غالب آ گیا تو جہاں کفر کو ایمان بدل سکتا ہے ہمارے دکھاوے کے خلاف تبدیل فرما دے.
اور مولا یہاں پر جو تیرے پارسا اور نیک بندے آئے ہیں ان پارسا اور نیک بندوں کے سب کے اہتمام کی حاضری قبول فرما. اور تو اپنی یاد کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے, تو اپنے خوف سے جو لڑتے ہیں تیرے خوف سے تو ان کو بڑا پسند کرتا ہے, اور جو اس تیاری میں رہ رہے ہیں آج نہیں تو کل سے ملاقات ہو, جو اس فکر میں رہتے ہیں آج نہیں تو کل تیرے سے سامنا ہو, جو جستجو میں رہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اب ہی شاید کوئی لمحہ ایسا آئے کہ تیرے حضور ہمیں کھڑا کر دیا جائے, اور وہ اس کی تیاری میں رہتے ہیں. یقین مولا یہ روشن سے ہے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں اور اپنے کاروبار زندگی کو چھوڑ کر آئے ہیں, ان کی آمد میں یہی نیت مجھے لگتی ہے اور اچھوں کی آمد کی برکت سے ہم تمام کی آمد کو قبول کروانا. محترم سامعین, ہمارا مقصد یہاں پر نہ کسی پر تنقید ہے نہ کسی پر لان مان کرنا ہے, ہم خود گندے بندے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے اس پاکیزہ کلام کے انداز سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی زندگی کے کچھ حصے اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لمحہ خدا کی یاد میں گزرے تاکہ کل وہ جہنم کی عذاب سے بچنے کا باعث بن جائے اور قبر جب دبائی گی تو پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے اور چنگاڑ کی کیفیت ہوگی, اپنا عزیز ہی ہمیں قبر کو پار کر جائے گا. اس قبر کی زندگی کو راحت سے تبدیل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا ہے, اور آئے غریب ہماری آمد کو اس نیت غرض کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. آج جس صورت کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور جس صورت کو ہم نے اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے یہاں پر گویا کہ رکھا ہے وہ ہے صورت الملک, جس کی ابتدائی آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے ابھی یہاں پر کر کے دکھائی ہے. سورہ بقرہ کی آیات اور بینات کا خلاصہ گزشتہ کئی برسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. میں نے یہ کوشش کی کہ جناب وہ صورتیں کہ جو معنی کے اعتبار سے بڑی جازمیت رکھتی ہے اور متن کے اعتبار سے مختصر ہے تو ان کا ترجمہ اور اس سے متعلق تشریحات جو بڑی صورتوں کے مقابلے میں نہیں کی جا سکتی ان میں کرنا بہت سہل ہوتا ہے, اور قرآن کا یہ بڑا عظیم معجزہ ہے کہ آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں جس کا شرح صدر ہوا ہو اور حضور کے فیض سے جس کا سینہ کشادہ ہوا ہو وہ قرآن کی کسی بھی آیت سے پورے قرآن بنا سکتا ہے. یہ قرآن کی ہر آیت سے پورا قرآن ہے. اب یہ کہ جس قدر کو سمجھ ملے اور وہ رب شرک سن رہی ہوئے صرف کم رقم لوگ بتم انسان اور بولی کے ان مناظر کا جس قدر کا مدد ہو جائے, اس راستے کا جس قدر مضبوط مسافر ہو جائے, اس لیے خدا نے ایک ہر کے اندر پورے قرآن کی جمع کر دیا ہے. اس لیے حضرت علی کے خدا کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کے بعد تفسیر لکھوں تو جناب اتنا ہجوم جمع ہو جائے کہ اونٹ اس بار کو پڑھنے کے راضی ہو جائے. تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ صحبت مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے, میرے آقا کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو یہ شرف عطا ہوا اور یہ مقام عطا ہوا کہ وہ قرآن کی آیات نہیں بلکہ ہر کنڈر قرآن کی جمع کرنے. اور حضرت عبداللہ بن عباس یہاں تک کہتے ہیں کہ میں تو قرآن کا حضور کی صحبت سے بیٹھ کر اور حضور کا ادب و احترام کر کے حضور کی تعظیم کر کے میں قسمت میں بیٹھے پہنچا کہ میرا ادب جناب رسالۃ المآب کی بارگاہ میں رنگ لایا اور حضور نے میرا ادب دے کر میرے لیے علم کی دعا کر دی, فرمایا کہ حضور نے میرا ادب اپنی بارگاہ میں دے کر دعا کر دی. علوم کی کنجیاں اور خزانوں کی تقسیمات کو اللہ نے آپ ہی تصور کی تھی, جب آپ کے ہاتھ رب کے حضور ناراض ہوئے تھے میرے لیے علم کی دعا کے لیے, وہ فرماتے پھر میرا علم اور میرے سینے کی کسانی کیا ہوئی ہے, میرے قلب و جگر پر قرآن کی آیات اور قرآن مجید اور برہان یقین نے کیا اثر کیا ہے, فرمایا نکالو چاہیے لمحے تو بھی کتاب جاؤ, فرمایا میرے اونٹ کی رسی ہو جاتی ہے تو قرآن سے باہر کر کے بتا دیتا. آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص توفیق خدا کی لینے کی ریتی جستجو کرتا ہے اس کا اس میں قدر شرح صدر ہو جاتا ہے. سورہ ملک, تبارک الذی بیدہ الملک,
اس سورت کے شروع میں ہی نام ذکر کیا گیا ہے کلمہ ملک، اور اسی کلمے کو اس کا عنوان مقرر کر دیا گیا ہے سورت کا، سورت الملک. یہ سورت جو ہے 30 آیتوں پر مشتمل ہے، 30 آیتیں اس کے اندر موجود ہے، اور اس میں 30 آیتیں ہیں اور 323 کلمے ہیں اور 1313 حروف ہیں. یہ سورت الملک کا پورا خلاصہ ہے. اس کا زمانہ نزول یہ ہے، کیونکہ قرآن صحیح یاد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو کسی بھی صورت کو سمجھنے کے لیے حضور کے حالات زندگی کو جاننا ضروری ہے. قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو حضور کی سیرت سے آشنائی ہے، کیونکہ قرآن بے رقم نہیں اترا، قرآن بے جان نہیں اترا، قرآن بے مقصد نہیں اترا، قرآن کا تعلق اس معاشرے سے ہے، قرآن کے مضامین کا تعلق انسانیت کی اصلاح سے ہے. اور سید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبین کو جب قرآن پڑھ رہا ہے تو میرے آقا کے سامنے جیسے حالات آتے ہیں، ان حالات کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ کا کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر پر نازل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت کے اعتبار سے یقین یہ غیر مخلوق ہے، اور یہ سید آقا کا بھی حاضر ہے اور ساری دنیا کا حاضر ہے. تو سید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتانے کے لیے اور اللہ کی رضا اور مقصود بتانے کے لیے خدا خود اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے. تو اب ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ دیکھا جائے کہ قرآن جب اترا یا سورہ ملک جب اتری تو اس کے حالات کیا تھے، اور اس سورت کو اور اس آیات کو اترنے کی وجہ کیا تھی، جس کو دوسرے انداز میں کہتے ہیں زمانہ نزول کیا تھا، یا آسان انداز میں کہتے ہیں کہ شان نزول کیا تھا. تو میرے بھائیوں، اس کے مضامین کو دیکھ کر اگر آپ سورہ ملک کو پڑھتے ہیں، یقیناً ہم اس بات کو یاد ہے تقریباً، اس کے مضامین کو پڑھ کر سرے تک یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ حضور کی ابتدائی دور کی صورت ہے. جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا ہے مکہ کے اس معاشرے میں، اور مکہ جو کفر کنا بنا ہوا تھا، بت خانہ بنا ہوا تھا، خدا کی بارگاہ میں گویا کہ بجستا تو شادیاں نہیں جا رہی تھی، 300 سال بتوں کو اللہ تعالیٰ سجدہ کیا جا رہا تھا، خدا کی نعمتوں کے ساتھ اپمان کیا جا رہا تھا، اور اپنے آپ کو شکر بے مہار ایک ایسے جانور کی مثال تصور کیا جا رہا تھا کہ اب ہماری رسی کسی نکیل کے ساتھ بندی نہیں ہے کہ ہمیں شام کو لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے، ہمارا کوئی والی مناسب نہیں ہے، ہماری زندگی ایک دیر کے شکر بے مہار ایک اونٹ کی طرح ہے، ایک خچر کی طرح ہے، ایک عام جانور کی طرح ہے، کہ اس کی مرضی ہی اس کی دلیل ہے کہ جہاں چاہے وہ چڑھے، جہاں چاہے وہ آرام کرے. تو جب آپ کے معاشرے کے اندر یہ فکر جب آتی کہ خدا کی ان باہر آیات کے بندینات کو دیکھ کر، آسمان اور زمین کے اس عظیم زمین کو دیکھ کر، آسمان پر چڑھے ہوئے ان گن خدا کی آیات کے بندینات کو دیکھ کر، زمین کے تختے پر پھیلے ہی خدا کی وحدانیت کی نشانیوں کو جب سرموں گویا کہ خاموش کر دیا گیا اور اس کے انکار میں جانے لگا اور ٹھکائی کے ساتھ کہ یہ عالم کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، یا یہ کہ عالم کو ترتیب کے ساتھ چلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کل جس وقت پر سورج آیا تھا آج بھی اسی وقت پر آ رہا ہے، کہ جس طرح رات آئی تھی آج بھی آ رہی ہے، کہ جس طرح چند نے رات کی چادر کو کاٹ کر کے سارے عالم کو روشن کر دیا تھا آج بھی وہی مسئلہ دکھا رہا ہے. ایک عالم موجود ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس جھکائی کے ساتھ کہے مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا کذب، اتنا بڑا جھوٹ. اور ساتھ میں یہ کہ دنیا جس نظم و نسق تھا، جس ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں کہنا تو نہیں ہے ضرور، لیکن اس کے چلانے والے بہت سارے ہیں. تو خدا کی آیات اور قدرت کے مظاہر اور کائنات کی پوری پوری خدا کی وجود اور ایسا وجود جو ایک وجود ہے، ایک ذات ہے، اس پر مکمل دلالت کر رہی ہے. کفار مکہ یکسر اس کا انکار کر رہے تھے، اور حضور مکمل طور پر ان کی اصلاح کے لیے لگے ہوئے تھے، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. اور کفار نے اپنے آپ کو شکر بہار سمجھ لیا تھا کہ ہم کھائے پینے بس یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آگے ہم نے نہ اٹھنا ہے نہ کوئی جواب دینا ہے. تو جب اس قسم کی فضا کی تو جب حضور ان کی صلاح کر رہے تھے، ایک خدا کی طرف بلا رہے تھے، اور ان کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ دیکھو تمہارا جس عرض نہیں تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے. ایک وقت قیامت کا دن آئے گا, ایک وقت اللہ کے حضور حاضری کا آئے گا کہ جس وقت تمہیں کھڑا کیا جائے گا, اور جو خدا نے تمہارے منہ کے اندر اس گوشت کے لوٹڑے میں بولنے کی طاقت رکھی ہے وہی خدا تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک ہر جسم کے اندر بولنے کی طاقت رکھے گا, اور تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ خدا کے حضور کھڑے ہو کر تمہاری خود عملیوں کو بیان کرے گا. یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں, اس دور کے حالات میں ذکر کر رہا ہوں. جس وقت یہ حالات چل رہے تھے تو اس وقت مکی صورتیں کثرت سے اتر رہی تھی, تو سورہ ملک کے مضامین کو پڑھ کر بالکل فوری ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ سورت بھی اسی وقت نازل ہوئی ہے جس وقت حضور ان مضامین کی اصلاح کی گفتگو فرما رہے ہیں. اس کے اندر بھی وہی مضامین ہے, توحید باری تعالی, وحدانیت باری تعالی, بعثت کا مسئلہ, حضور کی رسالت کا مسئلہ, قیامت قائم ہوگی کس کا مسئلہ, پوری سورت کے اندر گویا کہ یہ بیان کیا گیا ہے. لیکن میں بات آپ سے یاد کر دوں, قرآن اکثر آپ پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں, ترجمہ بھی دیکھتے ہیں, قرآن کئی جہت سے موجود ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کا سینہ قرآن کے فہم کے لیے جتنا کھلتا ہے وہ انگوس بدنکار ہو کر رہ جاتا ہے, اور یہی کہتا ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں, یہ خدا کا کلام ہے. آج آپ پڑھیں ایک آیت پر غور کریں, اس کو لکھ لیں, کل آ کے پھر غور کریں تو دوسرا اس میں حوالہ نکلے گا, پھر اس کو لکھ لیں. یہاں پر کہنے کے لیے کہ آپ تھک جائیں گے لیکن آیت کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. جتنا شرح صدر ہو جائے اور دل آپ کا سر آپ کا چھپ جائے گا اور آپ سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے سبحان رب العالی, مولا یہ کیا کلام ہے, ورنہ کسی بندے کا کلام جو ہے, کسی بندے کی بات جو ہے وہ اس کی معافی زمین کے بیان کرتی ہے, اس کے ذہن کے مفہوم کی, اس کے ذہن کی مفہوم کی کافی کرتی ہے, تو اس کے ذہن کا مفہوم جو ہے وہ محدود ہے. لیکن مولا تیرے رات کو نام محدود ہے اور تیرا کلام جو ہے وہ تیرے رات کو بیان کر رہا ہے, تو جب تیرا رات بڑا محدود ہے تو تیرے کلام کی کیا ہوگی, اس کو انسان کہاں پا سکتا ہے, انسان کی چھوٹی سی فکر, چھوٹی سی عقل ان تمام رازوں کو کہاں پا سکتی ہے. ابتدا سے کچھ نقطے کو پا سکتی ہدایت کی, لیکن تمام اس پر احاطہ نہیں کر سکتی. تو سورہ ملک جو ہے مضامین کے اعتبار سے ان آیات کو پیش کرنے کا مقصد رہی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورتی سے اللہ رب العزت کے کلام کی یہ شان ہے, میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا اس کو ضمن ذکر کر دوں آپ کی خدمت میں تاکہ ذہن آپ کا تھوڑا کشادہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ توحید کا ذکر تو ہر مکی صورت کے اندر ہے, کیونکہ مکی صورت میں مخاطب ہی کافر ہوتے ہیں. جو اور کون کافر جو شرک کر رہے ہیں, جو قیامت کے منکر ہیں. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں یہاں پر. اگر آپ سورہ انعام پڑھیں یا سورہ ملک پڑھیں یا قرآن کی کوئی بھی صورت جو مکی ہے اس کی تلاوت کریں تو آپ کو ملیں گی یہی باتیں, کیونکہ جیسا معاشرہ ویسی گفتگو ہے, جیسا معاشرہ ویسا قانون ہے, جیسا مرض ہے ویسی اصلاح کے طریقے ہیں. اگر مرض شرک کا ہے تو دوائی بھی شرک کی مذمت کی جا رہی ہے شرک کے مرض کو ختم کرنے کے لیے. اگر مرض اس کے اندر یہ ہے کہ قیامت نافذ نہیں ہوگی تو اس زندگی کو ختم کرنے کے لیے صحیح دوائی دی جا رہی ہے. یقیناً مکہ میں حضور علیہ السلام السلام تقریباً 13 سال رہے, تو 13 سال جتنی مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں بیشک میں وہ ساری کی ساری انہی مضامین پر رہی ہے, توحید, قیامت, بات کچھ یہ رہی ہے. لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ اس پر غور کریں کہ ہر صورت مکی توحید پر خطاب کر رہی ہوگی, ہر صورت مکی قیامت کے ثبوت پر ہی بات کر رہی ہوگی, ہر صورت مکی ان مظاہر کائنات کو خدا کی بنائی ثابت کر رہی ہوگی. لیکن انداز اتنا زبردست ہوگا کہ ایک دلیل دوسری دلیل سے نہیں مل رہی ہوگی, ایک دلیل دوسری دلیل سے. یہ اس کے لیے جس کا سینہ کشادہ ہو سکتا ہے, وہ ہر بات کو ایک ہی توحید کی بات ہوگی لیکن اس میں خوشبو مختلف ہوگی. اس صورت میں جو بات کی گئی ہے الفاظ یہ بھی اس کی خوشبو اور تھی, اس صورت میں بات وہی کی جا رہی ہے لیکن اس کی خوشبو جدا ہے. یعنی توحید کے جام کے ایسے چشمے جاری ہیں, خدا کی ذات کے یقین کے ایسے چشمے جاری ہے کہ بندہ کے نام سے قرآن کر کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا جب تک میری امت دو چیزوں کو پکڑے رکھے گی, قرآن کو اور میری اولاد کو, فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگی. فرمایا کہ جب تم اپنی اولادوں کو میری محبت چکاؤ گے, میری اولاد کی محبت چکاؤ گے, قرآن کی قراءت چکاؤ گے, فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کوشش ہوئی ہے کہ قرآن کی تمہیں پڑھ لیا, قرآن کی تمہیں سمجھنے کی کوشش کر لی, تو قرآن اس سینے کو اتنا کچھ کر دیتا ہے, وہ یوں سمجھتا ہے کہ اپنے رب کے حضور بیٹھ کر رب و رب کی باتیں بتا رہا ہے. یہ اس کی حلاوت ہے, یہ اس کی چاشنی ہے. ایک بات یہاں پر میں کرتا ہوں کہ سورہ ملک کے حوالے سے مدانی کے خلاصے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے سورت کو بڑے خوبصورت انداز سے مزے کے لکھ لیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اپنے بندوں کی اصلاح کے طریقے ہیں, اور یہ بات میں آپ سے کر دوں, یہ کوئی خطاب کے طور پر نہ سمجھے, ہم بیٹھ کر ایک قرآن کے مضامین پر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. جہاں پر قرآن کی یہ مضامین ہے جو قرآن کی موجے ہونے پر بڑی اپنی دلیل ہے, محسوسی دلیل ہے, جس کو ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے, ورنہ ہے کہ یہ عجب جنم گری اس کے اندر نہ ہوتی. اگر آپ دوسرے علاقے سے دیکھیں تو قرآن اپنے پڑھنے والے پر کوئی بات پھونستا نہیں ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, قرآن اپنے پڑھنے والے پر شعور کو بالغ کرتا ہے, اس کی علمی سطح کو بلند کرتا ہے, اس کی علمی سطح کو بلند کرتا ہے, اس کے معیار علم کو مزید بلند کرتا ہے, اس کو آپ جہالت کے اندر سے نکال کر اس سے کہتا ہے کہ تم اپنی فطرت کو بولو. قرآن انسانیت کی بہا جو ہے اس کی فطرت ہے, اس کے اندر چادری کی آواز ہے وہ گونگا ہے, اس کے اندر زبان جب آ رہی ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے, اندر کے انسان کو زبان قرآن کے ذریعے ملتی ہے, اور پھر قرآن کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے اللہ فرما کر دلیلیں پیش کرتا ہوں کہ میں ہوں, اس کی دلیل یہی ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, اس کی دلیل یہی ہے. اب ذرا تنہائی میں جا کر سوچو میں نے کیا بات کی ہے, اور دیکھو کسی کے روب میں نہ آنا, صرف احساس سے پوچھنا کہ جو باتیں ہم نے کی وہ تمہارے قلب و جگر کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے, تمہیں اندر سے مطمئن کر رہی ہے, تمہیں تمہاری ساری شوبتے بازیاں خام خیالیوں کا تار چاہ کر کے تمہاری حقیقت کو واضح کر رہی ہے. اگر بغل کے اندر منہ دبا کر کہو ہاں تو یہی رب کا کلام ہے, اب اگر نہ مانو تو یہ تعصب ہے. یہی تو کفار مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ بات ساری سمجھتے تھے کہ بات تو ہمارے قلب و جگر کی گہرائی نہیں ہو رہی ہے لیکن نہیں مانیں گے, تو نہ یہ تو قرآن کا یہی طریقہ, یہ ٹھوستا نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہے, یہ اپنا سودا آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ لو 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 لو, اور اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے, پھر آپ سے کہتا ہے کہ اگر ہمت ہے تو اس میں خرابی بتا دو, ہمت ہے تو جیسی اور کوئی بات تم بتا دو, ہم نے تو یہ بات کر رہی ہے, اگر اس میں ہمارے بیان کرنے میں کوئی کمی ہے اور تم سمجھو کہ جناب تم بہت زیادہ دانا ہو, تم بہت زیادہ عالم ہو, تم بہت زیادہ عاقل ہو, تو ہماری دلیل کے سامنے ہم تمہیں پوری زندگی کی چھٹی دیتے ہیں, ایک بات نہیں اس کا آدھا حصہ بھی بنا کر لیا. جب نہیں کر سکتے تو ظالم مانتے کیوں نہیں کہ قرآن حق ہے اور یہ اللہ کا کلام, تو قرآن کی بات کسی پر ٹھونستا نہیں, یہ نصیحت کرتا ہے, یہ پیغام کرتا ہے, آپ کے شعور اور آپ کی روحانیت کو بڑھاتا ہے, آپ کے اندر استعمال ادا کرتا ہے, اور پھر یہ مضامین آپ کے اندر کو بیٹھ کے رکھ دیتا ہے. اور اس لیے آپ مکی صورتوں کے اندر دیکھیں گے, اس صورت کے اندر بھی یہی ہے, میں آج اس کو ان شاء اللہ ذکر کروں گا حوالے کے ساتھ اور قرآن کی آیات کے ساتھ, کس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ انسانوں دیکھو نا اگر تمہاری کوئی اوقات ہوتی تو تم کبھی مرتے, اگر تم خود بخود بن گئے ہوتے تو تمہیں موت کیوں آتی, تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہیں تو کبھی سوچتے نہیں تم کیوں ہو اور کیسے ہو اور کس کے کرنے سے ہو, یہ تمہیں بھی خیال آتا, تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ تمہارے والد کا انتقال ہوا, تم اپنے باپ کو اپنے ہاتھ اٹھا کے قبر میں دفن کیا, تو یہ موت کیسے آ جاتی ہے, یہ موت کیا چیز ہوتی ہے. اب انسان کی عقل کو بھگانے لگانے والی بات نہیں ہے, انسان اتنا بڑا شریر ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا درندہ ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی رسی نہیں جو اس کو باندھ کر ہدایت کی طرف لائے, ایک موت کا خیال ہوتا ہے جس کو باندھ کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تم اپنی اوقات کو کیا سمجھتے ہو, ہم نے حیات اور موت کو تم نے نہیں ہم نے پیدا کیا ہے تاکہ تمہارے کو دیکھیں کہ تم کتنے اچھے عمل کرتے ہو, ہم اپنی حقیقت کو جانو, تم کچھ نہیں ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر تمہاری کوئی حیثیت ہوتی تو تم مرتے نہیں, تم ہمیشہ جیتے, لیکن تم نہیں دیکھتے کہ جناب تم ایک تسلسل چلا رہا ہے, موت کا ایک لمبا سلسلہ چلا رہا ہے, تو تم تو ایسے سے نازک ہو, ایسے کمزور ہو, کیا ہلکی سی چھینک آئی ہو تم مر گئے, ہلکا سے سر میں درد ہوا تم مر گئے, ہلکی سی ضرب لگی اور مر گئے, ہلکی سی چوٹ لگی اور مر گئے, اللہ کا ملک پیدا ہو گیا میرے میں، اپنی حقیقت کو سمجھو نا کہ تم کو یہ کیفیت کہیں سے آ رہی ہے اور تم کہیں اور جا رہے ہو، اس بات کو سمجھو کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے۔ قرآن انسان کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ساری بات کرتا ہے۔ اس میں ملک کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس حکمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حیات اور موت کے تسلسل کو قائم کیا، فوراً حیات اور موت کی بات کو سن کر انسان کا ذہن اس کی حکمت کی طرف جاتا ہے۔ کہتا ہے حیات اور موت کیوں رکھی ہے؟ پھر زندگی اور موت ہے تو انسان کا ہے بڑا عقل مند اور ذہین ہے، جب وہ حیات اور موت کی بات کو سنتا ہے تو فوراً اس کا ذہن کی حکمت کی طرف جاتا ہے کہ کیا ہو جائے کہ خدا نے حیات اور موت کو کیوں رکھا ہے۔ اللہ نے پتہ اس لیے کہ تمہارا امتحان لے، تمہارا امتحان لے، 90 مہینے تمہاری گویا کہ جنوری کی پہلی تاریخ تمہارا امتحان ہے، اس امتحان کی تاریخ ہم نے تمہارے سامنے بتا دی، نصاب بتا دیا، سوالات بتا دیے، جواب بھی بتا دیا، جاؤ۔ اب بھی اگر تم تیاری نہ کرو تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک وہ بچہ کہ جو پڑھنا بھی چاہتا ہے، ایک وہ طالب علم جو معاشرے میں ایک مقام بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اسے امتحان کو پتا ہو کہ امتحان ہوگا لیکن اس کی تیاری میں سست پڑا رہے، تیاری نہ کرے اور فوراً جو آفت امتحان میں اس کے سر پر آ جائے کہ چلو اب پیپر دینے جانا ہے، اب امتحان دینے جانا ہے، تو اس پر کیا کیفیت ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا، اپنے آپ کو شہر ملا رہا ہوگا۔ تو فرمایا ہم نے یہی چیز رکھی ہے کہ دنیا تمہارے لیے دام امتحان ہے اور حیات جو ہم نے تم کو دی ہے یہ حیات ہماری جانب سے خیرات ہے، یہ زندگی ہماری جانب سے تمہیں ادھار دی گئی ہے، اس لیے دی گئی ہے کہ تم تیاری کرو اور امتحان ہمارے سامنے ہوگا، ہمارے سامنے آ کر پھر اس کا امتحان ہوگا۔ اور اس امتحان کو قیامت کے ساتھ گویا کہ تعلیم کر دیا گیا ہے اور فرمایا کہ ہم امتحان کیوں لیتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا، فرمایا سب پتا ہے ہمیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب ہمیں بڑی پیاری بات کرتے ہیں تفصیل مدری میں، فرمایا خدا کیوں آزماتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ کہ خدا علم نہیں، فرمایا علم تو ہے لیکن خدا سفے الگ کرنا چاہتا ہے کہ میرے پارسا بندے یہاں پر ہو اور میرے نافرمان بندے وہاں پر ہو، تاکہ پارساؤں کو پارسائی والی جنت مل جائے اور جو سارے کافر ہے ان کے لیے خدا کا درد نہ جگہ دیا۔ تو فرمایا خدا جماعت الگ کرنا چاہتا ہے، ستائیں الگ کرنا چاہتا ہے، ترتیبیں الگ کرنا چاہتا ہے، تاکہ جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام خواہشات کی زندگی، اپنی پوری زندگی اس کے فرمان کے تابع کی ہے، تو پھر اس کو نا ختم والی جنت سے دینا چاہتا ہے، اور جنہوں نے سارے لڑائی دیکھنے کے باوجود اپنے قلب و جگر کو اتنا ڈھیل بنا لیا ہے، سخت کر دیا ہے، تو جو ڈھیل اور سخت ہوتے ہیں تو قیامت کا دن خدا کی رضا اور خدا کے قدم کا اظہار کا دن ہے، اس سے سب اپنے محبوبوں سے رضا کا اظہار کرے گا اور کافروں کے ساتھ جنت کا اظہار کرے گا۔ ایک سوال میں یہاں پر آپ کے ذہن میں شاید پیدا ہو رہا ہوں تو اس کا جواب دوں کہ شاہ صاحب یہ تو کافروں کی بات ہے، ہم کافر تو نہیں ہیں، پھر ہمارے سامنے یہ آیت کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے توحید کے قائل ہیں، ہم توحید پر عامل ہیں، ہم رسالت کے ماننے والے ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر جو ساری کا سجھاؤ ہے اس کا زبان سے ہم اعلان بھی کرتے ہیں، دل سے ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو پھر کافروں کی بات ہمیں کیوں بتائی گئی؟ ہم نے کبھی دیکھو ایک صحت مند آدمی کو کوئی بٹھا کر کہے بلڈ پریشر بہت بری چیز ہوتی ہے، وہ کہتا ہے روزانہ جاگنگ بھی کرتا ہوں، تو کہا جناب شوگر بڑی بری چیز ہوتی ہے، تو کہا جناب میں میٹھے سے بھی بچتا ہوں۔ پھر ایک صحت مند آدمی کے سامنے مرض کی تمام خرابیاں بیان کیوں کی جاتی ہے؟ مرض کے تعلق سے نہیں، مرض کی برائی کے لیے، اور کہیں تیس مرض میں ہلاک نہ ہو جائے اس بتانے کے لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کی جاتی ہے۔ تو قرآن نے جو پورا ہدایت کا سلسلہ سابقہ قوموں کی ایک ایک بات، قوم سمود نے کیا کیا، قوم لوط نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا، قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا، اہل مکہ نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری ان کی ہدایات اس لیے پیش کرتا ہے کہ جو کلمہ لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، وہ اپنے پاؤں کو مضبوط کر کے رکھیں، ایسی غلطی نہ کریں جیسی غلطی وہ کر چکے ہیں، ورنہ تمہارا بھی انجام ہوگا۔ مرد کی پوری شک بتائی جاتی ہے کہ اسے دور رہنا، ایسی بات کو سوچنا بھی نہیں، ایسی بات کی کبھی بھی نہیں کہنا، اس لیے کفار و مشرکین کے واقعات کو قرآن میں قسم سے بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی اس کو گویا کہ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات اس میں ایک بڑی خوبصورت بیان کی گئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انسانوں سے کہ ذرا آسمان کو دیکھو، اس کو پکڑ سکتے ہو تم، تاکہ تمہاری عقل تھک کر ہار جائے گی، لیکن تم اس کو پکڑنا تو ذرا کنار اس آسمان کی گردرا کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا کہ اس آسمان کو تو تم دیکھ لیتے ہو، کیا اس کی وسعت کو دیکھ سکتے ہو، اس کے کنارے کو دیکھ سکتے ہو؟ کوئی ایسی سیڑھی تمہارے ساتھ ہے کہ جس کو لگا کر تم آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ؟ نہیں ہے. تو تمہاری اوقات اور اہمیت کیا ہے؟ تم کہتے تو کسی نے نہیں بنایا، انسان پر ایسی بن گئے تو تم پکڑو نا اس کو، کوشش کر کے اس تک پہنچ جاؤ، اس کی گرد راہ تک تم نہیں پہنچ سکتے. اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے، یعنی موت و حیات کے ذکر کے بعد اب اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے بارے میں ثبوت دینا چاہ رہا ہے. اب اللہ رب العزت اسی صورت کی کتاب میں فرماتا ہے، اس کائنات کو میری قدرت کے لیے میں پیش کرتا ہوں، اس کائنات کو تم دیکھو، اور پھر دنیا کے تمام نقاش، تمام ذہین، تمام انجینئر، تمام فلاسفر اور تمام ماہرین آ کر جمع ہو جائیں، اور انہیں دعوت دی جاتی ہے اس پورے آسمان میں ایک مشہ پیدا کرو. کیا اس میں تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اس میں کہیں شراب نظر آتا ہے؟ اچھا تم ایک خود اپنے ہاتھ سے ایک نقشہ بناؤ، یہ آسمان ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. کیا تمہارا ذہن کے خلاف کچھ سوچتا ہے کہ آسمان نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے؟ کہیں بات کا ذہن تو نہیں سوچتا ہے. فرمایا خدا کی تخلیق ہے، اس کو ایسا بنایا کہ اس کے مخالف تمہارا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا. یہ کاغذ لو قلم لو اور زمین کو دیکھو کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. زمین تو ہے، ایک چیز فارمولا تمہارے سامنے موجود ہے، ایک حقیقت موجود ہے. اب اس کو دیکھ کر تم تصور کرو، یہ زمین ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے تھی، یہ پہاڑ آسمانوں پر ہونے چاہیے تھے، زمین پر نہیں ہونے چاہیے. کیا اس کے خلاف تمہاری عقل کچھ سوچتی ہے؟ اس آسمان کو دیکھ کر تم اتنے مبہوت ہو گئے ہو اور تمہاری عقل ایسی پست ہو گئی ہے کہ تمہاری عقل تو پوری کی پوری اس آسمان کی شہزادی ہو گئی ہے. اس کے خلاف تم سوچو گے کب؟ فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا ہے کہ جس کی وسعت کو دیکھ کر تمہارا کہیں نہیں کو آتا ہے. ان سمندروں کو تم دیکھو کہ منہ پھاڑی ہوئی لہریں تمہارے سامنے موجود ہوتی ہے کہ تم دم مارنے کی ہمت نہیں کر سکتے، لیکن ان لہروں کو خشکی سے کس نے روک کر رکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ ہے. اگر تم سے کہا جائے، اس صورتوں میں کہا گیا، اگر تم سے کہا جائے کہ حضرت صاحب یہ پیالہ پانی لو اور اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، تو چوٹی کی لمبائی دیکھ کر تم کام پہ رہ جاؤ، اور وہ ایک پیالہ جو ہے 5 کلو کا بھی نہیں، 1 کلو کا ہے، لیکن وہ نہ جانے تم پر کتنا بھاری ہو جائے گا. فرما ایک پیالہ پانی تم پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچا سکتے انسان، ذرا سوچو ان چوٹیوں کو برف سے کس نے ڈھک دیا، اس پر چشمے کس نے جاری کر دیے؟ اگر تم ایک چیز بنانے آؤ تو تھک جاتے ہو. تم ذرا اس بات کو تو غور کرو، اپنے چمنستان اپنے گلستان پر دیکھو کہ ایک ہی پانی تم ڈالتے ہو، کہیں سے کچھ اگتا ہے، کہیں سے کچھ اگتا ہے، کہیں سے کچھ اگتا ہے، تو تم اپنی اوقات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ سارے بنائے اللہ، یہ نہیں کہتا ہے اللہ، یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اگر تم مانو نہیں مانو تو بدا آ جائے، لیکن نہیں، اللہ کبھی پھولوں کی باتیں اسے مثال دیتا ہے، کبھی سمندروں کی مثالیں دیتا ہے، کبھی پہاڑوں کی مثال دیتا ہے، یہاں تک کہتا ہے سمندروں میں جھاگ کو تو چلتا ہو دیکھو، اس کو کون سمندروں کی لہروں سے بچا رہا ہے؟ فرمایا کہ اپنی مویشیوں کو دیکھو کہ وہ ایک منہ سے کھاتی ہے، ایک گائے جس منہ سے کھا رہی ہے، منہ ایک ہے، میدا ایک ہے، رگ ایک ہے، لیکن اسی رگ سے خون بھی جا رہا ہے، خضرہ زندگی بھی جا رہی ہے، دودھ بھی جا رہا ہے، اور جب خدا تمہیں نعمت دینے پر آتا ہے تو اسی رنگ سے دودھ کو چیر کر نکالتا ہے کہ نہ اس میں خون کی رنگت ہوتی ہے، نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے، شاہ کے پاس دودھ تمہاری آ رہا ہے. کیا ایسا بنا سکتے ہو؟ ایسا کوئی جانور تم یاد کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو سوچتے کیوں نہیں ہو کہ رب کریم کی ذات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ یہ سارے بنائے، میں پہلے کر رہا تھا خدا چاہتا تو یہ کہتا کہ میں دنیا کا بنانے والا ہوں، بس مجھے مانو، قرآن ختم اور کچھ نہ ہوتا، لیکن نہیں، وہ غفور رحیم، وہ اتنا رحیم خدا ہے کہ وہ انسان کے شعور کو مالک کرنے کے لیے ایک ایک نصیحت دیتا ہے اور ایک ایک بات کرتا ہے، اور دو ٹکل بھاگ میں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، اس چمڑے کو دبا کر دیکھو تم کیا ہو، تم تھک جاؤ گے، ہم بتاتے ہیں تم مٹی سے بنے ہو، جاؤ ہم چیلنج کرتے ہیں تم مٹی سے بنے ہو، جاؤ تحقیق کر کے آ جاؤ کہ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، اور پھر اسی مٹی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. اب یہ سارے بنائے، یعنی اللہ سامنے جو بظاہر موجود ہے اس پر بھی ہمیں دلائل دیتا ہے، اور جو ہمارا وجود خود موجود ہے اس پر ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ تم یا مٹھو کتنے پھولتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم کیا شے ہو؟ تمہیں نہیں پتا. یہ بال، یہ حسن، یہ کیا شے ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں، یہ مٹی ہے سر، یہ سب مٹی ہے، اور یہ ایک دن خاک ہو جائے گی. تو یہ سارے دلائل حضرت گرامی، یہ خدا کی دانش کے بندوں کے لیے شفقت ہے، ایک ایک مثالیں ہیں تاکہ بندہ کو ایک نصیحت کو تو پکڑے اور کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں اس سے نصیحت لینا چاہتا ہوں، اس کی رضا کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو سورہ ملک وہ عظیم صورت ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا. اس کے مضامین کا تیسرا اور آخری خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی جگہ پر اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے کہ جو رب کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں, جو دل قلب و جگر کے اندر اس بات کو یقین کر چکے ہیں کہ آسمان بھی اسی ایک رب نے بنایا ہے, زمین بھی اسی رب نے بنائی ہے, ہمیں بھی اسی نے بنایا ہے, ہماری حیات مستحیات کو وہی چلا رہا ہے. جو لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے, فرمایا پھر پوری زندگی ہمارے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور ہمارے ملاقات کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے, رب سے ملاقات ہوگی. ارے یہ نہ کھانا ورنہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے, ارے یہ نہ لینا رب کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کریں گے. اللہ اکبر, آج پوری دنیا میرے بھائیوں نے اس وقت کو غور سنے, آج پوری دنیا چاہتی ہے کہ امن ہو جائے, پلیز امن 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 قائم ہو جائے. میرے آقا کہتے ہیں امن ایک ہی چیز سے قائم ہو سکتا ہے, امن ایک ہی چیز سے قائم ہو سکتا ہے دنیا میں, امن دائمی صرف ایک چیز سے آ سکتا ہے کہ تم لوگوں کو خدا کے حضور کھڑا ہونے کی حقیقت کا یقین دلاؤ, ان کے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ تمہیں خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے, تمہیں خدا کے حضور لا کر کھڑا کیا جائے گا. تم کیا بولو گے, تمہاری ٹانگیں خود بول رہی ہوں گی, تمہارا ہاتھ خود بول رہا ہوگا, تمہارے کان خود بول رہے ہوں گے, تمہاری انگلیاں خود بول رہی ہوں گی, تمہاری آنکھیں خود بول رہی ہوں گی. اللہ اکبر, مولا ہم تیرے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں, تمہاری ناک تمہارا منہ تمہارا ہر شے جسم کا جسا جسا وہ خدا کے حضور کہہ رہا ہوگا. امن صرف اس چیز سے قائم ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے دلوں میں یہ خوف, ہمارے معاشرے میں یہ خوف آ جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی, اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ جناب امن قائم کرنے کے لیے سزائیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, امن قائم کرنے کے لیے سزائیں رکھی جاتی ہیں. اب بندہ سزا کے ڈر سے غلطی نہیں کرتا, سزا کے ڈر سے جرم نہیں کرتا, سزا کے ڈر سے قانون ہاتھ میں نہیں لیتا. جہاں سزا خود وزیروں کی لوڈی بن جائے, جہاں قانون خود گزرا اور جانی اور جاری گویا کے حکمرانوں کے ہاتھ کی نامی بن جائے, تو اس ملک میں کہاں منا سکتا ہے. رب فرماتا ہے تمہارا قانون ہے تم نے بگاڑ دیا, میرا قانون نہیں بگڑتا ہے, ایک دن تم میرے حضور آؤ گے اور یہ قانون کبھی نہیں بگڑے گا. اس لیے جب تک میرے حبیب کی حدیثوں پر عمل ہوتا رہا, صحابہ کرام علیہ رضوان کے خصوص حضرت عمر کے دور تک اور حضرت علی کے دور تک جب یہ جھلک رہا ہے, اللہ اکبر, امن و سکون کی نہر جاری رہی ہے. جب انسان اور مسلمان نے اپنے سر کو اتنا آزاد کر لیا اور اس جانور کے مطلب ہو گیا کہ میں تو شکر بے مہار ہوں, میں تو ایک ایسے بندر اور ایک ایسے اونٹ کے مثل ہوں کہ جس کو اس کا کوئی مالک نہیں ہے, اس کو کسی نبھیر پر نہیں جانا, اسے گویا کے کسی گویا کے کبھیر پر نہیں جانا. اور جب انسان ہم نے اپنے دل کو جب اتنا آزاد کر دیا ہے, تو ہمیں حرام کاموں میں لذت آتی ہے, ہمیں خدا کی نافرمانیوں میں لذت آتی ہے, ہمیں گانے گانے میں لذت آتی ہے, ہمیں مسجدوں سے منہ پھیر کر جانے میں لذت آتی ہے. لیکن جب ہمارے دل میں یہ شوق اظہار ہوگا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور جتنی نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہے ایک ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو مسجد سے زیادہ کوئی جگہ اچھی نہیں لگے گی, قرآن سے زیادہ کسی کی بات زیادہ نہیں لگے گی. تو میرے نوجوان دوستو, ہمیں نہیں پتا, میرے بھائی کو ہمیں نہیں پتا کہ یہاں سوچنے کے بعد ہماری زندگی ہے بھی کہ نہیں. ہمیں اس بات پہ یقین اپنے قلب و جگر کے اندر راضی کرنا ہوگا کہ خدا کے حضور ہمیں جانا ہے اور خدا کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے. کیوں نہیں ہونا ہے؟ ہم نے اپنے سامنے عملی مثالیں دی ہیں. اگر کوئی نالیبل کہے, اکیلی کہے, منصفانہ کہے, تو اس میں منصف کی کیا بات ہے؟ یہ تو حقیقت ہے, یہ تو خارج میں چیزیں ساری موجود ہیں. کہ تمہارے والدین کا انتقال ہوا, تم نے غسل دے کر ان کو دفن نہیں کیا, اپنے بھائیوں کو دفن نہیں کیا, اپنے عید وقاری کو دفن نہیں کیا, وہ مر گئے تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ وہ مر گئے اور ان کے بارے میں تم نے رکھا کہ یہ مر گئے ہیں اور ان کے تو فاتحہ پڑھنے چلے گئے, قبر پر رونا دھونا شروع کر دیا, قرآن پڑھنا شروع کر دیا. عذاب نہیں ہوگا تو صرف اس پر نہیں ہوگا, صرف اسی پر ہوگا, تم پر نہیں ہوگا کہ قبر کے سوارات بھی اسی سے ہوں گے, تم سے نہیں ہوں گے. اس سے تو ساری منزلیں ہاتھ سے گئی, اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس تو زندگی موجود ہے, اب بھی تو اپنی تیاری کر سکتا ہے. کاش ہمارا احساس بالغ ہو جائے, کاش ہم جوانی کے اس منصب پر اور جوانی کے اس خمار میں اس حقیقت کو سمجھ سکے, کافی اپنے گھمنڈ میں اس کو نہ سمجھ سکے. آج ہم نوجوان اور ہم اس عمر کی کیفیت میں آ کر اپنی دیوالی کے شعور میں ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، کفار کی اس جیت بنے کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز تھی جو حق قبول کرنے میں آگے آئی، وہ ان کا تکبر تھا، اور آج ہمارا اپنا ایک بنایا ہوا طریقہ ہے، تو آج کل ہم کفار کے طریقے پہ تو نہیں جا رہے، ہم خدا کے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو کافر نہیں کہہ رہے، لیکن ہم خدا کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو یہی وہ جھیل عادت ہے ماشاء اللہ، تو آگے چل کر ایک بہت خطرناک مرحلے پر پہنچتی ہے، مولا ہمارے قلبوں کی اصلاح فرما لے، مولا ہمارے عملوں کی اصلاح فرما لے، اور یہ سورہ ملک جو ہے یہ وہ عظیم برگزیدہ سورت ہے کہ جس کے کا نام ہی گویا کہ المنجیہ رکھا گیا ہے، کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا، اس پر عذاب قبر نہیں ہوتا۔ آئیے میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ڈاکٹر ترمذی کی روایت موجود ہے، کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت پہلے عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیا، فرما اللہ کی کتابوں میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، فرما کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھے تو کیا ہوتا ہے، فرما ما ہی الا 30 آیتن شفعت لرجل حتی غفر له، قیامت کے دن جو اس کا پڑھنے والا ہوگا، اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جب عذاب کے فرشتے اس کو گھیر کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو یہ 30 آیتیں اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اور خدا سے کہے گی مولا اس کو بخش دے، سفارش کرے گی، اللہ فرمائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اتنی تکرار کرے گی، اتنا مظاہرہ کرے گی، حتی حفر لہ، یہاں تک تیرا فرمائے گا، جائے ان چوٹے جہاں تیرا ٹھکانا ہے وہاں تیرے پڑھنے والے کا ٹھکانا، اور وہ سورہ ملک ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری ماں ام المؤمنین سید عائشہ کہتی ہے سرکار کو سیرت پاک سے اس قدر محبت رہی ہے کہ ہر رات حضور اس کو پڑھا کرتے تھے، سفر کے اندر، حضور میں، حضور جب گھر میں ہوتے تب بھی، سفر میں ہوتے تب بھی سورہ ملک کی کثرت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگوں اس بات کو جانو خود بھی سورہ ملک کو پڑھو، اور فرمایا کہ اس کی تعلیم وعن لمعہ لگا، صرف پڑھو نہیں اس کے مضامین کو سمجھو بھی، صرف رٹا نہ لگاؤ اور تر 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 پڑھتے ہوئے آگے نہ نکل جاؤ، بلکہ ٹھہرو سمجھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک وعلمہا اہلہا، اس کو پڑھو اور اپنے بیوی بچوں کو اس کی تعلیم دو، اپنے عزیزوں کو اس کی، میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آج میں درس سورہ ملک کا درس لوں گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے اقارب و خطا کو کیا کرو، فرما سورہ ملک کی تعلیم دو، فرما اس میں کیا چیزیں ہیں، فرما وہ جمیع ولدی کا و سمیان بیتی کا و جیران کا، فرمایا کہ اپنی اولاد، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی بتاؤ کہ سورہ ملک کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے، تاکہ مرنے سے پہلے انہیں پتا چل جائے، اپنی زندگی کا مقصد واضح ہو جائے، فرمایا بھائی نہ من کیا، اس لیے کہ یہ نجات دینے والی ہے، اپنے بچوں کو تعلیم اس لیے دو، صرف پڑھو نہیں اس کے مضامین کو سمجھو، اور جو باتیں اس میں کی گئی ہیں اس پر عمل کرو، یہ نجات دینے والی صورت ہے، یہ مجادلہ کرنے والی صورت ہے، یہ لڑنے والی صورت ہے، یہ بدات کے فرشتے اس کے پڑھنے والے کو، اس کا درس دینے والے کو، اس کے درس کو سننے والے کو، اس کے درس کو عمل کرنے والے کو، جب موت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو اس صورت کا نام مجادلہ بھی ہے، جو ان فرشتوں سے مجادلہ کرے گی، جھگڑا کرے گی، لڑے گی، فرمایا کہ قیامت کے دن لڑے گی، یہاں تک کہ رب کریم اپنے فضل خاص کے ساتھ اعلان فرمائے گا، اور اس کو چھوڑ دو، اس کو جہاں اس سورت کا مقام ہے وہاں اس کے درد دینے والے، تعلیم دینے والے کا بھی مقام ہے۔ تو یہ شان و عظمت ہے سورہ ملک شریف کی، پھر اس حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اب میرے آقا کی ہم مرضی پوچھتے ہیں، حضور یہ تو ہم صحیح ہے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، آپ نے قرآن کی بات کی ہے، دیگر اور سورتوں کی بات کی، ہم سب کی تعلیم دیں گے یا رسول اللہ، لیکن حضور آپ رب کریم کے راز سے جس انداز میں آشنا ہے ہم تو اس کو کچھ نہیں جانتے. آپ ذرا اپنے دل کی بات بتائیے, آپ ہمارے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں اور کیا چیز آپ چاہتے ہیں کہ میری امت کو مل جائے. تو صحیح جانا فرماتے ہیں لبدت تو انہا فی قلب کل انسان من امتی, فرمایا میں یہ چاہتا ہوں, آج وعدہ کرنا ہے اس بات کا, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک موجود ہو. یاد کریں گے اس کو, اس کو رات کو کثرت سے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے, یاد ہو جائے گی, یاد ہو جائے گی. اور پھر اپنے بچوں کو بٹھا کر پڑھیے تاکہ ان کو یاد ہو جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گہرے راز کو بتا رہے ہیں. فرمایا میری خواہش اور میرے مطلب کی اگر بات پوچھو اور میری پسند کی اگر بات پوچھو تو وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امتی ہر امتی کے سینے کے اندر سورہ ملک موجود ہو. یا اللہ تو ہمیں توفیق دے, یا اللہ تو ہم پر اپنا خاص فضل فرما کہ ہم اس سورہ مبارکہ سے اصلاح حاصل کریں, اس سورہ مبارکہ کے الفاظوں کی بھی تلاوت کریں, اس کے معانی اور مضامین پر عمل کریں, اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جس احکام کو بیان کیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہو, اور یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے. ایک دفعہ محبت سے دل پاک کریے. درود پاک پڑھنے سے شرح صدر ہوتا ہے, سینہ کھلتا ہے, محبت درود پاک کریے. بقیہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے یہ تو میں نے مختصر کر کے, علماء نے تو بہت لکھا ہے اس پر, لیکن اس سورت مبارکہ کا اگر میں ڈائریکٹ ترجمہ شروع کر دیتا تو نہ رات کو مجھے نیند آتی نہ مجھے قرار آتا. اس لیے کہ اس سورت کی جو فضیلت میں نے پڑھی ہے وہ اپنے بھائیوں کو تو بتاؤں. حضور نے فرمایا کہ جس مقبول پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کو تو بتاؤ, تو میں نے تو چاہا تھا پہلے کہ اس سورت تبارک نبی کا نبی ترجمہ شروع کریں یا مفہوم مرادی معنی شروع کریں یا اس کی تفسیر شروع کریں. اسی دوران جب میں نے اس کی خدائی پڑھنا شروع کیا میں نے یہ سب بار بار یہ ہوگی پہلے سورت کی عظمت پر کلام ہوں. اتنے کلمات میں نے سورت کی عظمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں, اس کوشش کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارا آنا قبول کرے, اور اللہ رب العزت ہمارے اس بولنے کو ہمارے عمل میں تبدیل فرمائے, اللہ ہمارے اس بولنے کو اس نصیب کو دنیا و آخرت کی ذلت و خواری سے اللہ ہمیں بچائے, اس پورے ملک کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے اور دنیا کے تمام عذاب خوف لعنت اور بھائی سے ننگ اور آر جو چیزیں ہیں ان سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات, منزہ اور برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت کے اندر ساری بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر, جو چیز موجود ہے وہ اس کا بھی مالک ہے, اور جس چیز نے پیدا ہونا ہے وہ اس پر جو مکمل قدرت رکھتا ہے, وہ ان ممکنات پر ہی مکمل قدرت رکھتا ہے. فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا کہ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا. پہلے تو تعارف ہوا کہ برکت والی ہے وہ ذات کہ ساری موجودہ سلسلے میں کچھ نہیں کے قبضے قدرت میں ہے, اور جو ابھی ہے نہیں بعد میں ہوگی اس کا احاطہ کیا ہوا اعلیٰ کل شیء قدیر, وہ ممکنات کا بھی وہی قادر ہے, وہی اس کا مالک اور خالق ہے. اور فرمایا کہ وہ ہے کہ جو مالک بھی ہے ہر شے پر قادر بھی ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا کہ وہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور جس نے حیات کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہارا امتحان لے کر کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے, تم میں کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. فرما وہول عزیز الغفور, اور بے شک وہی بڑی عزت والا اور بہت دائمی عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے حیات اور موت کے تسلسل کو بیان کر کے اس بات کو بتا دیا کہ جناب اس کا خالق اللہ ہے, وجود میں لانے والا بھی وہی ہے, چیز کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے, کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی, وہ اللہ کے ارادے سے اس کے عزم سے اس کے حکم سے اس کی تخلیق سے ہی وہ چیز ہماری وجود میں آتی ہے, اور کوئی چیز خود سے ہی نہیں ختم ہو جاتی, خود سے نہیں ضائع ہو جاتی, اور رب کریم کے ارادے سے رب کریم کے منشا سے، رب کریم کی مشیت سے، اور جس کتابے پر وہ موجود ہو وہ رب کریم ہی کے علم سے ہوتی ہے، ہر چیز کو وجود بھی اسی کے علم سے ملتا ہے اور ہر چیز کو معلوم جو کیا جاتا ہے وہی رب کریم ہی کے علم سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اس کے حکمت یہ بیان کر دی گئی کہ یہ تمہارا امتحان ہے، امتحان ہے، اور امتحان کا سوال یہ ہے، جواب یہ ہے، وقت یہ ہے، تیاری کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس تیاری کے لیے بڑھتا ہے اور کون ہے جو اس تیاری کے لیے آگے آ جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو تم میں احسن عمل کرے۔ اکثر عمل کی بات نہیں کی اللہ نے، کہ تم میں وہ نہیں کہ جو کثرت سے عمل کرے، پر بات تم میں وہ کہ جو بھی عمل کرے اچھی طریقے سے عمل کرے۔ اس کا پچھلی انشاءاللہ آنے والے درسوں کے اندر میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ فرمایا کہ ہم نے حیات اور موت کو بنایا، اس لیے بنایا، اور امتحان اس چیز کا ہے کہ خدا کے حضور تمہیں جواب دینا ہے اور دنیا کی لذتوں میں تمہیں غرق نہیں ہونا ہے، دنیا کی لذتوں اور آفتوں میں تم نے مبتلا نہیں ہونا ہے۔ دنیا کی اشیاء کے اندر اور دنیا کے تلذات کے اندر، اس فانی دنیا کے جو ایک کھیل تماشے کے مانند ہے، ایک لہو لعب کے مانند ہے، اس کے اندر کہیں تمہیں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھنا ہے۔ اب یہ دنیا ایک طرف ہے، اس دنیا کی برائی ایک طرف ہے، اور دار آخرت جو ہے وہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا۔ دنیا تمہاری بہتر نہیں، موت کو بھی ہم نے پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا، اس لیے بنایا کہ تمہارے امتحان میں، امتحان اس بات کا ہوگا کہ تم نے آخرت والے سارے نمبر پورے کرنے ہیں اور دنیا والے سارے نمبروں سے اپنے آپ کو اور اس کے اندر منہمک ہونا، اس میں مسترد ہونا، اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور بڑے واضح کیا ہے۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تصورے کے قرآن کی بات قرآن نہیں کر دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے تاکہ دیکھے تم نے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کیا چیز ہے؟ آخرت کی فکر۔ اس کا خلاصہ صرف یہ سمجھ لیجیے، بحث کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ خلاصہ اس کا یہ کہ اچھا عمل، ہم نے تمہیں حیات بھی دی، موت بھی دی، اور حیات اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمہارا امتحان لیں، تمہیں جانچیں اور دیکھیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سوال ہوگا کہ مولا اچھا عمل کون سا ہے، جلدی سے ہمیں پتا چل جائے تو ہم اپنی زندگی کے بقیہ دن اچھے عمل میں گزارے۔ تو وہ اچھا عمل کیا ہے؟ آخرت کی فکر۔ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرو تاکہ دنیا خود تمہاری لیے نعمت بن جائے۔ اللہ رب العزت دنیا سے بھاگنے کا درس نہیں دیتا، اللہ کے نبی دنیا سے بھاگنے کا درس نہیں دیتے۔ دنیا میں رہ کر اگر کوئی دنیا کا ہو جائے مسلمان اور آخرت کو بھول جائے، اپنے اصل مقصد کو بھول جائے، خدا کے حضور حاضری کو بھول جائے، تو یہ دنیا پھر دنیا ہے، خدا سے دور کرنے والی ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہ کر اس کے دل پر اللہ کی یاد کا پہرا ہو، اللہ کے حضور کی حاضری کا پہرا ہو، ایک ایک بات کے بارے میں اللہ کا خیال ہو، تو یہی دنیا اس کے لیے دین ہے، یہی دنیا اس کے لیے دین ہے۔ میں اکثر امام غزالی کے قول یہاں پر پیش کرتا ہوں کہ اصلاح کے لیے، وہ یہی ہے کہ صوفیہ مراقبہ کرتے ہیں قلب کو صاف کرنے کے لیے، نفس کے شراروں سے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے مراقبہ کر کے کونے میں بیٹھتے ہیں، پردہ لگا کر بیٹھتے ہیں، دنیا سے کٹ کر بیٹھتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جنگلات میں چلے جاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہر طریقے سے دنیا دل سے نکلے، دنیا کی یاد دل سے نکلے، بس آخرت یاد آئے، موت یاد آئے، اس جستجو کے اندر وہ ایک اپنے آپ کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام غزالی ان کے بھی استاد ہیں، ہمارے تو استاد ہیں، اگر ہمارے استاد ہو جائیں تو ہماری مصیبت ہو جائے، یعنی ہم یہ سوچ، لیکن جو واقعی میں کاملین ہیں امام غزالی تو ان کے بھی استاد ہیں۔ تو میں صوفیہ پر تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ ہم تو خود صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ دین کو تو صوفیہ نے ہی سمجھایا۔ تو اب آپ دیکھیں امام غزالی ان کو بھی درس دیتے ہیں کہ ایک پردے میں بیٹھنے والے، ایک کپڑے سے منہ کو لپیٹنے والے، ایک گھروں کو چھوڑ کر جنگل میں بھاگنے والے اور اللہ اللہ کرنے والے، سن، کیا تیری زبان تک اللہ کی یاد ہے دل میں بھی ہے؟ اگر تیرے زبان میں اللہ کی یاد ہے تو گھر چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوا، اگر دل تیرا اللہ کی یاد میں قابل ہے تو گھر چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوا، یہ منہ پر پورا کمبل لپیٹنے کا فائدہ کیا ہوا، یہ احتکاب کے اندر پردے لگا کر خلوت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور میں ایک شخص وہ جو تجارت کر رہا ہے، اپنا سودا بیچ رہا ہے، صبح 8 بجے ڈیوٹی پر جا رہا ہے، شام کو 5 بجے ڈیوٹی جا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہے، گھر میں بھی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی یادیں ہیں، اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ دبدبہ اور یہ خوف ہے، اس کے تحت وہ پابندی ہے، تمام شریعت کی پابندی کر رہا ہے، تو سمجھ تیرے سے اچھا تو وہ ہے جو بازار کے اندر ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کی آگے ہے، اور تو جنگل میں رہے تو خدا کو نہیں پا سکا، تیرا دل دنیا کو کٹ خدا کی یاد کو اپنے اندر نہ لے سکا، تو اس سے اچھا تو وہ نکلا جو بازار میں سودا کرا، اصل مراقبہ خدا کی یاد ہے، اصل مراقبہ خدا کی یاد ہے، یہ ہے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خود قیامت کا دن خدا سے ملاقات کا دن ہے، اور اس دن تمہیں حاضر ہو کر خدا کے حضور تمام چیزوں کا جواب دینا ہے، اور ایسا نہ کر لینا تم، اب میں یہاں پر قرآن کی بات کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے رب کی بات کر رہا ہوں، ہمارا دل اس سے تیار نہیں ہونا چاہیے، اس نصیحت سے داخل نہیں ہونا چاہیے، سست اور کاہل نہیں ہونا چاہیے، اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ کافروں میں کیا غلط عادت تھی کہ جس کی بنا پر وہ حیات اور موت کی عظیم نصیحت کے پہلو کو سمجھ نہ سکے، عظیم عبرت کے پہلو کو سمجھ نہ سکے، فرمایا سورہ نام کے اندر کہ جب اس سے کہا جاتا تھا قیامت آئے گی، وہ کہتے ہیں قالوا ان ہی الا حیات الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے تھے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری زندگی صرف اس دنیا تک ہے، ہمیں کوئی نہیں اٹھایا جائے گا اور نہ کوئی ہمیں جلایا جائے گا، اللہ کہہ رہا مسلمانوں سنو، سنو اس بات کو کہ جب ہمارا محبوب یہ کہتا ہے کافروں سے کہ تمہیں مر کر خدا کو حضور جانا ہے، وہ سورہ انعام ہے آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے محبوب سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَرَاكِهِمُ الْعَذَابُ، محبوب ذرا ان کو دیکھنا کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اپنے رب کے سامنے جب ان کو لایا جائے گا، اے مخاطب کاش وہ منظر دے جب ان کو ان کے رب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، یہاں تو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب میری دنیا ختم ہے، اللہ پھر خود کہتا ہے کہ محبوب ان سے کو دیکھ لو، اور ہر عبرت حاصل کرنے والا بندہ دیکھ لے کہ ہم ان کو بلائیں گے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور ان سے کہیں گے قال، کھڑا کریں گے، پھر اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا الیس ھذا بالحق، آج میں نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر دیا، کیا یہ حق نہیں تھا؟ تو رب کریم اس قدرت کی تمام کو دے کر ہکے بکے رہ جائیں گے، قال بلا ربنا، وہ کہیں گے ہاں ہاں مولا، اس کو دے کر تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے رب واقعی میں یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ ہم بچ جائیں گے، اللہ نے کہا امتحان ختم ہو گیا ہے، امتحان ختم ہو گیا، ریزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہوگا، اب عمل کی عمل کا دور گیا، اب حساب کی بات آ گئی ہے، اور مکان حضور کو لگا دے گا تم کو تک کروں، اب تمہیں وہ عذاب چکنا پڑے گا جو تم نے کفر کر کے اپنے ذمہ لے لیا تھا، اب تمہیں وہ عذاب چکنا پڑے گا، اللہ فرماتا ہے کہ قد مسیر نبی رکھ کر ہوں بے کار، کو انسانیت کے لیے سب سے بڑی رسوائی کی بات یہ ہے، انسانیت کے لیے سب سے بڑی گمراہی کی بات یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس بات کو بھکلا دے بے کار، اللہ اس سے ملاقات نہیں کرے، یعنی جو انسان اس بات کو بھلا دے کہ میں اللہ سے نہیں ملوں گا، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں نفاذی نہیں کر رہا، رب کا کلام پیش کر رہا ہوں، وہ ہدایت اور نصیحت سے مغرور کلام پیش کر رہا ہوں کہ جو اپنی تشریح میں کسی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے پڑھنے والے سے خود ایسا خطاب کرتا ہے کہ اس کا دل خود اس کے دل میں پوشیدہ حقانیت کے ایک ایک بول رہا، اور جب وہ سر بغل میں سر جھکا کر کہتا ہے تو قلب جگر میں ایک ایک گوشہ اسے کہتا ہے کہ حق یہی ہے، اب چاہے اس پر وہ جھٹائی اور تکبر کے پردے ڈال دے، یا گویا کہ بابان نے ڈال گئے کہ ہاں میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں اور اسی طرف جاتا ہوں کہ جس طرف میرا رب بلا رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی تو ان کا حال کیا ہوگا، فرمایا کہ ان کا حال بہت برا ہوگا، وہ عذاب میں ہوں گے، اور ساتھ میں رب نے ذکر کر دیا کہ تم نے کبھی سوچا، ابھی ہم سے خطاب ہو رہا ہے مرادی مان، کبھی تم نے سوچا کہ کافر نے یہ کیوں کہا، کافر نے تو مجھے چاہوں گا خلاصے کے لیے آخری اس درد کی ابتدائی آیات کا خلاصہ اختتام کی طرف ہے، توجہ کے ساتھ، یہ اب ہمارے نفس کا محاسبہ اور اپنے آپ کو اپنے سے باہر نکال کر اپنے نام و نسب کو بھول کر اپنے شجرا و طریقت اور اپنے معاملات اور اپنے جو آپ کی عزت و افتخار کی چیز ہے سب کو بھول کر ایک خدا کا بندہ ہو کر ہم اس بخوب کو سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کافر نے کیا مجاتی کو کہتا تھا کہ میں بس اس دنیا میں ہوں، اس کے بعد مجھے زندہ نہیں کیا جائے گا. اب اس کو لا کر جب جہنم کے سامنے کھڑا رکھا گیا، پھر اس بھیڑ کی آنکھ کھلی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مولا یہ حق تھا، لیکن دنیا میں اتنے عظیم معجزات دیکھنے کے باوجود کیا ایسی چیز اس میں آڑ آ گئی تھی کہ وہ حق کے قریب نہ جا سکا، خدا کے قریب نہ جا سکا. اللہ فرماتا ہے دنیا کی دولت اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی تھی. جو دنیا کا وہ چودھری تھا، دنیا کا وہ وڈیرا تھا، دنیا کا حاکم تھا، دنیا کا بہت بڑا مضبوط تاجر تھا، وہ کہتا تھا اگر میں اس حق کو قبول کروں گا تو میری تجارت متاثر ہو جائے گی، میری انا متاثر ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو فضیلت دے دی تھی. اور میرے بندے تم جانتے ہو دنیا کیا ہے؟ فرمایا عمل حیات اس دنیا لائب و نہ. فرمایا کہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، ان بے وقوفوں میں کھیل تماشا، ظاہری نمونے جو کھیل تماشا کھڑے تھا اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا، آنکھوں کے سامنے شعبہ تھا، وہ شعبے کے اسیر ہو گئے، وہ شعبہ اور فریب والے حسن کے اسیر ہو گئے. اور جو اصل حسن تھا، جو حقیقی حسن تھا، آخرت میں تھی، وہ اصل حسن تھا، اصل نعمت تھی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور دنیا جو ایک آنکھ رکھاؤ، جو ظاہری پڑے اور سواد اور تماشا اور ایک گویا کہ اس کے سامنے ایک بہانہ تھا، ایک اس کے سامنے تقریر تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ سب اس کے شیدائی ہو گئے اور اللہ کے پیغام کو چھوڑ دیا اور وہ دنیا کے جو کھیل تماشا ہے اس میں مبتلا ہو گئے. فرما سن لو مسلمانوں، سن لو توحید کے شہدائیوں، سن لو نبی کی رسالت اور اس کی محبت کو دل میں جگہ دینے والے، سن لو. کفار کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کے حصول کے لیے خدا کے قانون کو نہ دیکھا، مرضی کو نہ دیکھا. دنیا کھیل تماشا ہے اس کے لیے جو دنیا ڈنگروں کی طرح گزارے، جو دنیا جانوروں کی طرح گزارے، جو دنیا شکر بہار کی طرح گزارے، جو دنیا کے کسی قانون کی پاسداری سے گزارے، لیکن جو دنیا گزارے دنیا کمائے کے لیے کہ اس کا آخرت میں فائدہ ہو، وہ دین کا کام کرے، دنیا کمائے کے لیے کہ یتیموں کو دے، دنیا کمائے کے لیے اور کمائے اس طریقے سے جس طریقے سے خدا نے کمانے کا طریقہ دیا، خدا نے جو طریقہ کمانے کا دیا اس میں مل رہے ہیں 100 روپے، اسٹاک میں مل رہے ہیں 1,00,000 روپے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار اللہ کے طریقے سے کماؤں گا تو 100 روپے ملے گا، اسٹاک میں جا کر دنیا کے طریقے سے کماؤں گا تو 1,00,000 روپے ملے گا. اب وہ ادھر گھستا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی آج وہ پڑھتے ہیں کہ کافر جو ساری نسلت اس کے لیے ختم ہو گئی اور گویا کہ وہ بالکل پتھر دل ہو گیا، وہ اس لیے کہ اس نے خدا کے حکم کے سامنے زبردستی دنیا کو فوقیت دینے کی کوشش کی ہے. اور یہی وہ اس کی بدبختی تھی کہ آخرت کا تصور اس کے ذہن سے مدھم ہوتا چلا گیا. جہاں آخرت کا تصور مدھم ہوا وہاں اللہ کے حضور جواب صحیح کا عقیدہ بھی پھیکا پڑ گیا، جہاں خدا کے حضور جواب صحیح کا عقیدہ پھیکا پڑ گیا اس دل سے خدا کی محبت بھی نکل گئی، جہاں خدا کی محبت بھی نکل گئی وہ خالی دنیا آ گئی. اب کیا نصیحت تھی اور اس لیے کیا ایمان تھا اور کیا گناہ تھا؟ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی بنا پر اس نے اپنے لیے ساری بدبختیاں اور شکاوتیں لی ہیں. آئیے سید علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چند نصیحت کے جملے سنتے ہیں اور اپنے درس کو مدنی آقا کے سپرد کرتے ہیں کہ اے مولا کائنات، جناب سید رسول، جناب سید یار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر نازل ہوئی باتیں ساری ہم نے بیان کر دی، اب آپ ہماری یہ شفاعت فرمائیں کہ ہم اس پر عمل کرنے لگے ہیں، اب آپ اس پر توجہ فرمائیں کہ بڑا زور لگا کر ہم نے بولا اور بڑے ایمان اور یقین اور گویا کہ بڑے خوشی خضوع سے سننے کی کوشش کی، لیکن یہ بات کہاں تک اتری اور اسی زبان کے چمڑے سے جاری ہوئی یا دل میں بھی اتری، یا یہ سننے سے صرف مجمع میں کسی مقصد کے تحت رہی، کثرت غلبہ دکھانے کے لیے رہی، یا اس میں کوئی نصیحت رہی؟ اس غلام کے قلب کے سارے احوال آپ کے سامنے آیا ہے. حضور آپ کے حضور یہ صدا ہے شفاعت کی درخواست ہے کہ اپنے رب کے حضور دعا کیجئے کہ جب وہ رب آپ کی محبت کے لیے پتھر کو نرم کر سکتا ہے تو ہم آپ کے نام لیوائیں، ہمارے گندے دل کو وہ رب پاک کر دے اور ان مضامین کو ہمارے قلب اتارے اور یہ وہ نصیحانہ بات یا رسول اللہ ہم آپ کی حدیث پڑھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی نصیحت جو آپ نے امت کے لیے شفقت فرمائی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا، دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کو کھینچ کرنا ہے، تیری بحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ پار آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جسے کچھ پہ پیار آئے۔ یا رسول اللہ ہم نے اپنے آپ کو کھینچ کر لایا، ہم نے وضو بھی کیا، امامہ بھی باندھا، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے، پاک کپڑے پہنے، وضو سے یہ کیا کہ یہ پاکی کا ذکر ہے، سب اہتمام ظاہری کر دیا، باطن کی صفائی ہمارے بس میں نہیں ہے، اندر کے معالج بھی آپ ہیں، ظاہر کے معالج بھی آپ ہیں۔ حضور جب آپ کی نگاہ کرم سے رکھ لی، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ظاہر کو سنا کر آئے ہیں، اب رب سے یہ کہہ دیجیے ہمیں باطن کی توفیق بھی مل جائے اور ہمارا قلب بھی ایسا ہو جائے کہ جیسا تو چاہتا ہے اور جیسا تیرا حبیب چاہتا ہے مولا۔ آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی حدیث پڑھ رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ کے پیغام کو بتایا نہیں، کتاب میں بند کر کے رکھ نہیں دیا، آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کی حضور سفارش کر دیں، ایک دفعہ محبت سے دفاع کر لیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ پڑھو، کیسی دنیا، ایسی دنیا جو ناجائز خواہشات کی تکمیل کرواتی ہے، جائز خواہشات تو عبادت ہے، جائز خواہشات تو عبادت ہے، ناجائز خواہشات جو طریقہ اللہ رب العزت نے کمانے کا کہا اس طریقے سے کما، جو اللہ نے بیچنے کا کہا اس طریقے سے بیچ، جو اللہ نے طریقہ نصیحت کا کہا اس پر عمل کر، تو یہ دنیا تیرے لیے خود جو ہے ایک دین ہے، یہ تیرے لیے دین ہے، اس لیے کہ دنیا تیرا مقصد نہیں ہے، مقصد تیرا آخرت ہے اور دنیا آخرت کا وسیلہ ہے۔ اب دیکھ، اگر تم نے دنیا کو پکڑ لیا اور دنیا ہی کو مقصد سمجھ لیا، تو جو وسیلہ تھا اسی کو تم نے مقصد سمجھ لیا، تو خود فرے میں مبتلا ہوا، تو خود فرے میں مبتلا ہوا، دنیا تو ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے مجھے آخرت سے ملانے کے لیے، اور یہ راستہ ہے، راستے میں گھر نہ بنا، راستے کو کراس کر، گھر تو تیرا بہت دور ہے، گھر تو تیرا بہت دور ہے، ابھی منزل نہیں آئی ہے، گھر تیرا دوسرا ہے، یہ تو راستہ ہے، دنیا ایک راستہ ہے، دنیا ایک راستہ ہے، راستے کو راستے کے مانے تک صحیح عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خدا مجھے تم پر اللہ رب العزت کی جانب سے جو مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ تم پر فقر کبھی نہیں آئے، میری امت مفلس کبھی نہیں ہوگی، پیسہ بہت ہوگا۔ بخاری حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت فقر میں نہیں آئے گی، یعنی ان پر مال کی کمی نہیں ہوگی، بڑی مال کی فراوانی ہوگی، لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا اس طرح اشارہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کر دی گئی تھی، سو تم دنیا میں اس طرح رغبت نہ کرنا جس طرح تم سے پہلے قوموں نے رغبت کی تھی، کیونکہ انہوں نے جس غلط طریقے سے اس کو اس طرح کی رغبت کی تھی، ابھی آپ نے سورہ انعام سے سن لیا ہے، تو حضور اسی کی تشریح کر رہے ہیں، فرمایا کہ تم میں صبر نہیں ہوگا، دنیا تمہاری بہت اشارہ ہوگی، آج مسلمانوں کا کتنا مان ہے، فرما تم فخر پر کبھی نہیں آؤ گے، فخر پر تم کبھی نہیں مرو گے، تمہارے پاس پیسہ بہت ہوگا، بس یاد رکھنا کہ دنیا میں ایسی رغبت نہ کرنا جیسے پچھلوں نے رغبت کی تھی، اور وہ رغبت کرنے میں کیا حرکت کی جس کی بنا پر وہ ہلاک ہو گئے، اگر تم نے وہ طریقہ اختیار کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں جس شخص کا مقصود ختم نظر جو ہے، مراد اور ساری کوششیں جو ہے دنیا کے لیے ہوگی، اللہ اس کے حالات اور اس شخص کی نیت اور دنیا کے لیے ہوگی اور اس کے رب و چین وہ ساری چیزیں ہوگی، فرمایا اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ فقر کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ یہاں تو یہ فرمایا ہے کہ فقر تم میں نہیں آئے گا، یعنی اس کی مراد یہ ہوئی آخرت کا تصور تم نے رہا تو تم میں فقر کبھی نہیں آئے گا، فقر یہ نہیں ہے کہ مال نہ ہو، فقر یہ ہے کہ دل آپ سے غافل ہو جائے، دل سے داخل ہو جائے، اور خدا کی جانب سے مان کیا ہے کہ دل اس خدا پر راضی ہو، دل اس خدا اور اس دین پر راضی ہو، یہ اصل دولت ہے، یہ اصل دولت ہے کہ دل اس خدا پر راضی ہو، اس کے دین پر راضی ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سب رہے گا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے دنیا میں اس طرح کی نسبت کی جیسے کافروں نے کی تھی، تو پھر اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کے سامنے مفلسی لے آئے گا، بینک کروڑوں روپے ہوں گے لیکن دل میں سکون نہیں ہوگا، دل میں سکون نہیں ہوگا، دماغ میں سکون نہیں ہوگا. فرمایا دنیا، اور دنیا سے اس کو وہی چیز ملتی ہے جس کا وہ جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، جو تجھے اللہ نے لکھ دیا وہی چیز ملے گی. زیادہ اس کو جستجو اور غور و تحمل کرنے کی کوشش نہ کر. ابن ماجہ کی روایت علی بن عالم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تمام تفکرات کو صرف آخرت کا حصہ بنا لیا، اللہ اس کو دنیا کے افکار کے لیے کافی ہے، اور جس شخص سے تمام افکار تمام فکریں دنیا کے حالات متعلق ہو گئی، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا چاہے وہ بندہ دنیا میں ہلاک ہو. جو بندہ دنیا کے فکر میں لگا رہتا ہے، اللہ دنیا میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو دنیا ہی کے لیے کوشش کرتا ہے، خدا پھر اس کو دنیا کے اندر تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی پرواہ رب کریم کی قدرت کو نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث پاک ذرا قلب کو جگر بلکہ دل کو تھام کر سنا فرمائیے. یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں اگر موجود ہے. سید عالم فرماتے ہیں کہ سرکار کی خدمت میں چند صحابہ آئے اور کہا کہ حضور ہمیں ایک ایسا عمل بتائیں. سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. آج میں نے جمعے میں بھی اس کو پڑھا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں. ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ نے آ کر سید عالم سے کہا کہ حضور ہمیں ایک عمل ایسا بتائیں کہ جس سے اللہ بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے اور اللہ کی مخلوق بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے. ایسا عمل بتا دے کہ جس سے اللہ بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے اور اللہ کی مخلوق بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے. میرے آقا کو اللہ نے بولنے کا معجزہ عطا فرمایا ہے، جواب الکلم. میرے آقا کو اللہ نے وہ زبان عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ برسوں میں سوچتا ہے میرے آقا جی نے بول دیتے، اور اتنے آسان انداز میں بولتے ہیں کہ عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے، عالم بھی سمجھ جاتا ہے. اور بندہ جب اس اقوال تو بہت ہے، لیکن جتنے خوبصورت اور معنی خیز اقوال پوری تاریخ انسانیت میں میرے آقا کے ایسے کسی کے نہیں ہے. آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کیا پوچھتا ہے، غور کریں کہ حضور آپ لوگ کہتے ہیں شاید آپ کو اللہ کی محبت بتا رہے، لیکن بندوں سے محبت نہیں کریں گے تو کام کا کیسے چلے گا. اب یہی سوال سرکار سے ہوا کہ حضور ایسا کوئی عمل بتائے کہ جس سے اللہ بھی ہم سے پیار کرے اور اللہ کے بندے بھی ہم سے پیار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے کتنی خوبصورت جملے شاہ فرمائے. میرے آقا فرماتے دیکھو، تم دنیا کو بے رغبتی کرو تو اللہ تم سے پیار کرے گا. تم نے پوچھا تھا کہ اللہ تم سے کیسے پیار کرے گا، تمہارے دو سوال تھے کہ اللہ کیسے پیار کرے گا اور اللہ کے بندے کیسے پیار کریں گے. تو دیکھو، اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. یعنی دنیا کماؤ، دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن آخرت کی فکر میں کماؤ. اس کو مال پھر دین پر بھی لگاؤ، زکات بھی دو، صدقہ بھی دو، یتیموں کا خیال بھی رکھو، دینی معاملات بھی کرو، حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، نیک جتنا مدارس ہیں مساجد ہیں ان میں جو دے سکتے ہو، دین کے آخرت کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. تو فرمایا جب اس طریقے سے کرو گے اور دنیا سے بے رحمتی دکھاؤ گے تو فرما پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے. فرما تم دنیا سے بے رحمت ہو جاؤ، بے رحمتی کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا. اور جو لوگوں کی جیب میں ہیں اور جو لوگوں کے گھر میں ہیں تو اس سے بے رحمت ہو جاؤ، لوگ تم سے پیار کریں گے. سمجھا آپ اس بات کو. یہ حدیث پاک جو پڑھی گئی اس کا مطلب تو آپ سن میری حدیث پاک جو میں نے پڑھا ہے سرکار علیہ السلام، اس کے مطلب تو آپ سنجھے. آج سارا معاملے کا انتشار اسی پر ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، فساد ہیں، یہ ہے وہ ہے. میرے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تم سے محبت جب کرے گا کہ جب تم دنیا سے بے رغبتی کرو، اور اللہ کے بندے تم سے محبت جب کریں گے جب تم ان سے بے رغبتی کرو. یعنی کسی سے اس لیے نہیں محبت کرو کہ اس کی جیب بہت موٹی ہے، صرف اس لیے اس کو پیر نہیں بناؤ کہ اس کے بہت سارے جناب جو ہے کہ وہ بدماش مرید ہے. نہیں، تم دنیا کو چھوڑو اللہ کے لیے تو اللہ تم سے پیار کرے، اور لوگوں کا جو چار دھن بھنگ ہے اس کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کے لیے ان سے پیار کرو تو لوگ تم سے پیار کرنے لگے. تو جب دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا، اور جب تم لوگوں سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو پھر دنیا تم سے پیار کرے گی. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت فرمان ہے جو ہمیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہے کہ کافر کے قلب و جگر پر نصیحت نے اثر اس لیے نہیں کیا کہ اس نے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ کی، نصیحت کو سننے کے باوجود اپنے آپ کو گونگا بہرا کر لیا اور حقیقت سے دور رہا. سورہ ملک کے ابتدائی مضامین پر، کچھ اس کے تعلق پر اور اس کے مضامین کے ایک دو الفاظ پر ہم نے آج گفتگو کی، اور یہ ہمارا وقت گویا کہ اختتام کے قریب ہوا. اور اور فقط نہیں کہ اس پر آگے گفتگو کی جائے. اور یہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم استقامت کے ساتھ اس سورت کو سننا سنانا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. جو علماء یہاں پر تشریف لائے میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری اس محفل کو زینت بخشی اور شرف بخشا اور آئیے تشریف لائے. مولا علماء ربانیین کی حاضری کی برکت سے ہم تمام گناہ گاروں کی حاضری قبول فرما. ہمارے قلب و جگر پر مولا کریم جو گناہ کی سیاہی پڑی ہوئی ہے اور ہمارا دل جو تیرے وجود کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے قبرستانوں میں جا کر اپنے عز و اقارب کو دفن کرنے کے باوجود یہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ مولا یہ حق کو قبول نہیں کرتا. قبول پر یقین تو کرتا ہے لیکن مانا اس کا پیش نہیں کرتا. مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے قلب کو نرم فرما. تیری رحمت کے قطرے اگر بنجر علاقے پر پڑتے ہیں تو وہ بھی لالا زار ہو جاتا ہے. مولا تیری رحمت کے قطرے ہمارے سب دل پر پڑے تاکہ یہ زمین نرم ہو جائے, تاکہ اس پر تیرے رضا کے لالا زار تیری محبت کے لالا زار مولا کھل جائے. مولا یہاں پر بے شمار اچھے بندے تیرے بیٹھے ہیں, ان اچھوں کی آمد کی برکت سے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما. مولا کریم سورہ ملک کو ہمارے لیے سفارشی بنا, سورہ ملک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم میرے بھائی جو یہاں پر آئے اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا اور دور دراز سے سفر کر کے آئے, مولا ان کی آمد کو قبول فرما. تیرے حبیب فرماتے ہیں مولا کہ جو دین کے لیے چل کر آتا ہے اور اس کے پاؤں اس کے جوتے پر خاک لگتی ہے تو اس محفل کی اتنی بڑی حرمت اور عزت ہے کہ تو اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. مولا ہماری آمد ہم آئے ہیں اسی مقصد کے لیے, ہمیں سبھی سے پاک کے فضائل کا مزاج بنا دے. اور جو ہمارے بھائی احباب اتنا خرچہ کرتے ہیں اور اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ تبلیغ کے اندر ریکارڈنگ کے اندر سجانے کے اندر اس ہال کو سجانے میں کھانے کا اتنا اعلیٰ اہتمام کر کے تشہیر کا اعلیٰ اہتمام کر کے استقامت کے ساتھ کرتے ہیں, مولا یہ تیرے قرآن مجید اور قرآن رشید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کرتے ہیں تو مولا یہ تیرے صالح بندوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. ان تیرے برگزیدہ بندوں کو مزید استقامت دے اور ان کی اچھی اور اخلاص نیت کی برکت سے مولا کریم ہماری حاضری کو بھی قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ایک اعلان چلتے چلتے سماعت فرما لیجیے کہ جو وقت آپ کو نماز کا دیا جائے برائے کرم اس میں آپ نماز کے گویا کے وقت میں ضرور شرکت فرمائیں تاکہ پروگرام اپنے وقت شروع ہو کر اپنے وقت پر ختم ہو جائے. اور یہ سورت پورا ہفتہ پورا مہینہ ہم ہنگامہ دنیا میں پڑے رہتے ہیں, مہینے میں ایک وقت ملتا ہے قرآن سنت کو سمجھنے کا تو بھرپور وقت اس کے لیے گویا کہ دیا کریں. ہر قریب ہم اس بات پر بھی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے مدرسوں کے مشورے پر گویا کہ تبصرہ اور معاملات چل رہے ہیں کہ خواتین کے لیے اہتمام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. وہ انشاءاللہ جیسا ہوگا تو ایس ایم ایس کے ذریعے اعلانات کے ذریعے آپ کو پہنچا دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام کے لیے قیام فرمائے.